कोई तो है जो निजाम हस्ती चला वही
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ حق کو چھپاؤ درا حال کہ تم علم رکھتے ہو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے ناظرین کرام قرآن حکیم کی جو آیات بینات ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان میں یہود کے نام چند اصلاحی تنبیہات اور دعوات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے. اس سے پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے اور تم اس کے پہلے منکر نہ ہو. اب انہیں دعوت دی گئی کہ حق کو باطل کے ساتھ وہ نہ ملائیں اور نہ ہی حق کو چھپائیں. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ تلبیس کیا چیز ہے اور کتمان کیا چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. تلبیس لباس سے ہے اور لبس شیء اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانا, گٹ بیٹھ کر دینا یا خلط پلت کر دینا. اور پہننے کے معنوں میں بھی یہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس سے لباس جسم کے ساتھ مل جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے. کتمان کیا چیز ہے؟ کتمان کا معنی مطلق چھپانا ہوتا ہے اور مخفی کرنا ہوتا ہے. یہاں گویا اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ حق کو چھپایا نہ جائے. یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے. مفسرین کرام نے لکھا کہ جو افکار عقائد نظریات اور دعوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاح انسانیت کے لیے پیش فرمائے وہ سب کے سب حق ہیں اور ان کی دعوت کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب سے پہلی کتابوں اور صفحوں کے اندر بھی موجود تھی. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات حق, آپ کے روشن معجزات حق، آپ کے اوصاف محمد کمالات حق، آپ کی نبوت حق، آپ کا خاتم النبیین ہونا حق، گویا ہر وہ نسبت، ہر وہ دعوت اور ہر وہ کار خیر جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے آپ کے اسوہ حسنہ کی صورت میں یا دعوت کی صورت میں، وہ سب کا سب حق ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حق کو باطل سے ملاؤ نہ. اس کا معنی یہ تھا کہ یہود دراصل چاہتے تو تعلیمات سماوی کو افراد تفرید کا شکار کر دیتے، کچھ فالتو چیزیں جو ان کے اپنے ذہن کی تراشیدہ ہوتی ان تعلیمات میں ملا دیتے، اور اگر وہ سمجھتے کہ وہ تعلیمات ان کو راست نہیں آ رہی ہیں تو وہ ان میں کمی کر دینے سے بھی باز نہ آتے. قرآن حکیم نے ایک میزان فکر دی، قرآن مجید نے ایک دعوت صداقت ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی افراد اور تفرید سے باز آ جاؤ. اور کتمان حق دراصل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو پہلی کتابوں میں عموماً اور تورات میں موجود تھے، اور وقتاً فوقتاً ان کے انبیاء اپنی قوموں کو یہ بات یاد کراتے تھے کہ ہمارے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہی تمہارے لیے باعث نجات ہوگا. یہاں جہاں یہ باتیں تورات میں تھیں یہود ان کو چھپا لیتے، قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ کتمان حق نہ کرو، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی لاتوں کو اور ان کی شانوں کو مت چھپاؤ. اس کے بعد وانتم تعلمون کا بلیغ فصیح اور خوبصورت جملہ ہے. واو حالیہ ہو تو مفہوم یہ ہوگا کہ دراں حالے کہ تم علم رکھتے ہو. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تمہارا باطن خوب جانتا ہے، تم اس بات سے آگاہ ہو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں اور قرآن حکیم سچی کتاب ہے. ایک چیز کو تم سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، آگاہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود تم افکار میں افراد تفرید کا شکار اس لیے ہوتے ہو کہ لوگ صرف نظر کر لیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی طرف نہ بڑھیں، اور اپنی نجات کے لیے اس اسوہ حسنہ سے خیرات نہ لیں جس کا اہتمام اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر میں کیا تھا. وانتم تعلمون کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یہود مسند علم پر بیٹھنے والے لوگ تھے. وہ لوگ جو مسند علم میں بیٹھنے والے ہوں یا کسی زاویہ میں بیٹھ کر کے اصلاح انسانیت کا کام کرنے والے ہوں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ سچائیوں کو چھپا لیں، وہ افکار اور نظریات میں افراد تفرید سے کام لیں تاکہ حقیقت اللہ کی مخلوق سے اوجھل رہے. سچے لوگوں اور علم والے لوگوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سچائیوں کو بے نقاب کریں، وہ راستگی کا سبق لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ راستہ روشن کریں اور زیادہ حق منور کریں جس پر چل کر لوگ سائل مراد پر پہنچ سکیں. اور ایک تیسرا مفہوم بھی وانتم تعلمون میں ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جس طرح ان کو سزا ملے گی، اے یہود کے علماء ان خطرناک نتائج اور عواقب سے تم آگاہ ہو. جب تم آگاہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم تلویس حق اور کتمان حق سے کام نہ لو اور سچائیوں کو خوب واضح کرو اللہ کی مخلوق کے سامنے. اس کے بعد قرآن حکیم نے سبق دیا اور کہا کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پیغام لائے اس میں دو جہتیں واضح رہیں، ایک اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بنانا، اور دوسرا مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق. گویا کوئی نبی نہ تو دنیا اور دنیا میں رہنے کے صحیح انداز سے نہ آگاہ ہوتا ہے اور نہ یہ ایسے کہ وہ حقوق اللہ اللہ کی مخلوق کو نہ یاد کرائے. انبیاء کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا اور مخلوق کے رشتے مخلوق کے ساتھ بہتر بنانا. واقعی صلاح نماز قائم کرو, دراصل مخلوق کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رشتہ ہے. اور وات زکات دو, دراصل یہ انسانیت کی خبر گیری ہے. انسان دوستی ہے, غریب پروری ہے, کہ اللہ کی مخلوق کو کس طرح رحمت کا پیکر بن کر رہنا چاہیے دوسرے انسانوں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں یہود کے نام یہ سبق چھوڑنا کہ قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات, شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ یہود علماء قیام نماز سے غافل ہو چکے تھے. بلکہ دلچسپی کے لائق ہے یہ بات جان لینا کہ تورات کے نسخوں میں جو ابھی تک موجود ہیں ان میں نماز کا ذکر کہیں نہیں ملتا, جبکہ نماز پڑھنا اور زکات دینا یہ تو ہر نبی کی تعلیم کا حصہ رہا. خصوصاً موسیٰ علیہ السلام نے حکم صلات ارشاد فرمایا تھا, جب وہ نماز کو بھول گئے اور اس کا ذکر بھی اپنے صحیفوں میں نہ چھوڑا اور حق کو چھپانے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس فکری گناہ سے باز آؤ, اور اللہ کی مخلوق کی طہارت قلبی کی جو چیز ذریعہ بن سکتی ہے اس کو اختیار بھی کرو اور لوگوں کے سامنے بھی لاؤ. رب کریم نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو. زکات کا حکم اگرچہ تورات میں موجود تھا اور موجود ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہود علماء لوگوں کو کہتے تو تھے کہ زکات ادا کرو, لیکن زکات کے مصارف میں افراط اور تفریط کا شکار ہوتے اور زیادہ تر ان صدقات کا مستحق وہ اپنی ہی ذات کو تصور کرتے, گویا ان کی نظریں, ان کے چڑھاوے, ان کے مال زیادہ تر ان کے علماء ہی کی دہلیز پر آ کر نچھاور کیے جاتے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جو مال دیا جائے اس کا بہترین مصرف اللہ تعالیٰ کی مستحق مخلوق ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں اسباق کو یہاں دہرایا اور ارشاد فرمائے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کا معنی ہے سر کا جھکانا. یہاں ایک مفہوم تو اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت کی نماز سے غفلت نہ برتو. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جس وقت بندہ مالی لحاظ سے مؤثر ہو جائے یا اقتدار کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ جائیں یا وہ علمی مسلط پر بیٹھ جائے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا. جماعت کا اہتمام دراصل بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ آ کر کے کندھا ملا کر ان کے ساتھ ہونے کا سبق دیتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, معنی یہ تھا کہ نماز قائم کرو اور نماز قائم کرنے کا انداز یہ ہو کہ تم جماعت سے غفلت نہ برتو بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور شاید اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہو کہ یہودیوں نے پہلے تو نماز ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا. اگر کہیں پرانے صحیفوں میں اگر کوئی نکال لے نماز کا حکم تو ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا, وہ رکوع سے عبادت کرتے تھے. اور آج بھی جہاں یہودیوں کے ہاں عبادت کا اہتمام ہوتا ہے اس میں رکوع نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, گویا نماز کا ایک خوبصورت حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرنا ہے, یعنی عجز اور انکساری کا اظہار سر جھکا کر کے. تو سو تم رکوع کرنے سے گریزاں نہ ہو اور اس سے بچو نہ. اور تیسرا نقطہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کی جو نشانیاں پرانی کتابوں میں مشہور تھیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں گے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اب پہلا دور ختم ہو گیا، اب ایک جہان تازہ رسول اللہ علیہ السلام نے تمہارے سامنے افکار اور معنی کا لا کھڑا کیا. اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی عبادتوں کو، تم اپنے افکار کو اور اعمال کو ان سانچوں میں ڈالو جو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے تم کو عطا کیے ہیں. ورکعوا مع الراکعین کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. بڑا مظلوم مبلغ اور بڑا مظلوم دائی ہوتا ہے وہ شخص جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے لیکن وہ اپنے نفس اور اپنی جان کو فراموش کرتے، اس کے اندر کا انسان چیختا رہے اور چلاتا رہے کہ جو کچھ تو دوسروں کو کہہ رہا ہے خود تیرے اندر عمل کا وہ نور موجود نہیں ہے. قرآن حکیم ایسے دائی کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے نمونے کے جو دائی انسانیت کے سامنے پیش کیے ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو حکم دینے سے پہلے وہ نمونے کے طور پر اس کو کر کے دکھاتے ہیں. یہاں یہودیوں کے کردار پر گرفت کی گئی کہ جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو کوئی حادثہ ہوتا، واقعہ ہوتا، کوئی قوم ان پر حملہ کرتی تو وہ اپنے لوگوں کو بلا کر کہتے کہ ان قریب وہ نبی آنے والا ہے جس کی وجہ سے تم سب کو اور ہم سب کو عزت ملے گی. پھر رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے وہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور عام طور پر ایک دوسرے کو وہ سبق بھی دیتے کہ جس وقت وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم نے ان کی اتباع بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے. اب رب کریم نے کہا کہ دوسروں کو کہتے کہتے جس وقت رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے اور اف کے حیات پر سراج منیر نے روشنیاں اور کرنیں بانٹی تو تم بجائے اس کے کہ تم ان کی اتباع کرتے تم خود ان کے منکر ہو گئے اور ابا کرنے لگے، اور ان کی تعلیمات سے تم نے سر پہ نظر کر لیا، گویا دوسروں کو کہتے رہے اور خود عمل کے وقت اپنا لیا. رب کریم نے گرفت کی اور فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم فراموش کر دیتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو. گویا وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قرآن حکیم کتاب حیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کرے، رب کریم نے کہا ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ ان کے قول اور عمل میں تضاد ہو. ان کے اندر ایک ایسا احساس اور ایک ایسی بصیرت کا نور جلوگر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کے بدن میں ان پر عمل دکھائی دیتا ہے. رب کریم نے کہا تم کیسے لوگ ہو کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو لیکن تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے اور سوچ سے کام نہیں لیتے؟ گویا اس میں تاریخ تھی. وہ شخص بڑا مظلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ایک کام کہے لیکن خود اس کے بدن میں اس کام کا نور نہ ہو، تو ظاہر ہے جن کو وہ حکم دے گا وہ پہلے دیکھیں گے کہ جو شخص ہمیں دعوت دے رہا ہے وہ خود کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے. تو جس طرح وہ لوگ اس کی طرف دیکھیں گے تو اس کے بارے میں وہ کیا تصور قائم کریں گے کہ آیا یہ مجنون شخص ہے کہ ایک چیز ہمیں تو بتاتا ہے لیکن خود اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا. رب کریم نے افلا تاخرون میں دراصل ان کے ضمیر پر ایک تازیانہ لگایا تاکہ ان کے اندر کا احساس بیدار ہو، اور بیدار ہونے کے بعد جو کائناتی حقیقتیں ہیں اور صداقتیں ہیں اور سچائیاں ہیں ان کا وہ اعتراف کریں اور رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، بلکہ وہ چراغ جو انہوں نے جلائے ہیں ان کو بجا کر کے اس سورج کی روشنی میں آئیں جس کا اہتمام اللہ رب العالمین نے کھلا ہے انسانیت کے لیے فرمایا ہے. ناظرین, اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے. وہ آیات جو میں نے تلاوت کی اور ترجمہ و تشریح پیش کی, ان کے اندر اگر کسی فکر میں کوئی تشنگی محسوس ہوتی ہو تو میرے شرکائے درس جو ہے وہ سوال کی صورت میں اس کا ازالہ کر سکتے ہیں.
قبلہ شاہ صاحب, تورات کے بعض نسخوں میں زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے, پھر یہاں پر یہودیوں کو زکوٰۃ کی تحریض کس لیے دی گئی ہے؟
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تورات میں موجود تھا, بلکہ اس وقت جو اس کے نسخے موجود ہیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم ہے. لیکن ایک تو یہ کہ جس وقت کوئی حکم دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوم میں وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی. جس وقت تکرار حکم ہو تو تکرار حکم دراصل اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عمل کی رغبت بہت زیادہ بڑھ جائے, اور دوسرا یہ کہ مال زکوٰۃ کا مصرف ان کے ہاں ٹھیک نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے گویا مصرف کو درست کرنے کی طرف دعوت دی.
جناب شاہ صاحب, ارشاد فرمائیے, کتمان حق کے مرض سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
کتمان حق بہت بڑا جرم ہے, یعنی حق کو چھپانا. میرے خیال میں اس کے لیے بنیادی طور پر ایمان اور احساس کی قوتوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. ایسا شخص جس کا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر, اور اس کے اندر احساس ہوگا اور اس کا علم جو ہے وہ حدورا نہیں ہوگا, پورا ہوگا, تو وہ ضرور حق کو بے نقاب کرے گا, وہ لوگوں سے چھپائے گا نہیں. اس کی سچائی دراصل اس کی بہادری کی علامت ہوگی اور شجاعت کی علامت ہوگی.
شاہ صاحب, دور حاضر کے مطابق ان آیات کو کس طرح سے سمجھا جائے گا؟
دور حاضر میں یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں اور اس کے لیے عبادت, ریاضت, ذکر الہیہ سے کام لیں, خصوصاً نماز کا قیام, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رشتے مضبوط کریں, اور اس طرح کہ ہر انسان کا وجود کار خیر اور فلاح کا پیکر بن جائے, وہ دوسروں کے لیے رحمت بن جائے, اور وہ سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کے کیسے کام آ سکتا ہے. قرآن مجید نے بطور سمبل زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا. تیسرا یہ کہ ہمیں جماعت کے تقدس کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے. ہمارے بہت سارے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم جماعت کے تقدس کے غافل. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلم جماعت کا تقدس سب سے بالا ہے تو میرے خیال میں خود بخود بہت سارے مسائل کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی دعوات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب اللہ کے نور سے ہمارے دور کے ظلمات اور اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے